بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے تو ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ 3 سماعت فرمائی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام باقاعدگی کے ساتھ سائٹ پر اپلوڈ بھی کیے جاتے ہیں۔ اور سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب بھی نوٹ فرما لیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح رمضان پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام سماعت فرمائیں گے یادوں کے جھروکے۔ اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے انڈونیشیا کے دورے کے موقع پر جکارتا میں اپنے قیام کے دوران صدر جوکو ویدودو سے ملاقات کی ہے۔ ایران کے وزیر صحت نے انسداد کورونا مہم کے تعلق سے دنیا کی بڑی طاقتوں کی خود غرضانہ پالیسیوں کے نتائج کی بابت خبردار کیا ہے۔ ایران سمیت ہندوستان اور پاکستان میں کورونا کیسز اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ بحرین کی اسلامی تحریک کے سربراہ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے کہا ہے کہ سیاسی اور شہری حقوق کے اعادے تک ملت بحرین کی تحریک جاری رہے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جکارتا میں قیام کے دوران صدر کوویدودو اور وزیر خارجہ ریتنو مرسودی سے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کی ملاقات ہوئی۔ محمد جواد ظریف نے انڈونیشیا کے دورے کے موقع پر جکارتا میں اپنے قیام کے دوران صدر جوکو ویدودو سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے دونوں ممالک کے مابین برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے ایران کی آمادگی پر زور دیا اور قرارداد 22-31 کو عملی جامع پہنانے اور سلامتی کونسل میں جوہری معاہدے کے انڈونیشیا کے اصولی موقف کی تعریف کی۔ وزیر خارجہ نے انڈونیشیا کے ہم منصب کے ساتھ اپنی بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے دونوں ملکوں کے مابین تجارتی تعلقات میں اضافے، مشترکہ اقتصادی کمیشن اور دونوں ممالک کے مابین معاشی تعلقات کو مستحکم کرنے کے دیگر راہوں کا جائزہ لیا اور ان پر عمل درآمد کے فریقین کے درمیان ہونے والے معاہدوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انڈونیشیا کے صدر نے دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کرونا کی صورتحال کے باوجود دونوں ممالک کے مابین بڑھتے ہوئے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے مابین معاشی تعلقات میں موجود گنجائشوں کا ذکر کرتے ہوئے تہران جکارتا کے مابین تجارتی تعلقات میں اضافے کا خیر مقدم کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ویانا میں امریکہ کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ مذاکرات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ پیر کو تہران میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ویانا میں امریکہ ایران بالواسطہ بات چیت کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن کے تازہ دعوے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ویانا میں صرف ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے دائرے میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایران کے تمام تر اقدامات ایٹمی معاہدے کی اساس پر استوار ہیں اور انہیں اسی صورت میں معطل کیا جائے گا جب امریکہ تہران کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیاں ہٹا لے گا، اور ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہو جائے گا کہ یہ پابندیاں عملی طور پر ہٹا لی گئی ہیں۔ ایران کے وزیر صحت نے انسداد کرونا مہم کے تعلق سے دنیا کی بڑی طاقتوں کی خود غرضانہ پالیسیوں کے نتائج کی بابت خبردار کیا ہے۔ ایران کے وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی نے لنسکی پالیسی فورم کے اعلی سطحی اجلاس سے آن لائن خطاب میں کہا کہ دنیا پچھلے 15 ماہ سے کرونا کی وبا کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ایران کے وزیر صحت نے انسداد کرونا مہم کے تعلق سے عالمی سطح پر امتیاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی 80% کرونا ویکسین صرف 10 ترقی یافتہ ملکوں میں دی جا رہی ہیں، جبکہ دنیا کے کم آمدنی اور متوسط آمدنی والے ملکوں کو اب تک کرونا ویکسین نہیں مل سکی ہے۔ ڈاکٹر سعید نمکی نے کہا کہ صحت و سلامتی کے معاملات کو جغرافیائی سرحدوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دنیا کے ایک خطے کے لوگوں کا دکھ درد اور مشکلات دیگر علاقوں میں آباد لوگوں سے نتھی ہیں۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا کہ جب تک پوری دنیا محفوظ نہیں ہو جاتی، کسی بھی علاقے میں گردش کرنے والا وائرس دنیا کے دیگر ملکوں کی صحت و سلامتی کے نظام کے لیے خطرے کا باعث بنا رہے گا۔ ایران کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ پیر کے دن تک ملک بھر میں کرونا سے 398 اموات ہوئی ہیں۔ ایرانی وزارت صحت کے پیر کے دن تک کے اعداد و شمار کے مطابق ایران کے مختلف علاقوں میں 398 افراد کرونا سے جاں بحق ہو گئے۔ اس طرح کرونا اموات کی مجموعی تعداد 67,130 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پیر کے دن تک کرونا کے 34,346 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جن میں سے 3,901 کو ہسپتالوں میں بھرتی کیا گیا اور باقی کو اپنے گھروں میں قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں شدت آنے کے بعد دہلی میں ایک ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دہلی میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں شدت آنے کے بعد ریاستی حکومت نے پیر کی رات 10 بجے سے 6 دن کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس میں اس لاک ڈاؤن کا اعلان کیا۔ اس دوران سبھی ضروری خدمات کو اس سے باہر رکھا گیا ہے۔ کھانے پینے کی دکانیں اور میڈیکل اسٹور کھلے رہیں گے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے شدید پھیلاؤ سے ملک کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اور موجودہ کرونا صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے تدارک کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ پاکستان میں تشویشناک مریضوں کی موجودہ تعداد گزشتہ سال کی سب سے زیادہ تعداد سے 30% زائد ہے اور ملک میں پہلے سے زیادہ حفاظتی اقدامات کرنا ہوں گے۔ امریکہ اور یورپ میں بھی کرونا کا قہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی ریاست میشیگن میں صورتحال شدید بحرانی بنی ہوئی ہے اور کرونا کے بے قابو ہونے کی بنا پر اس وائرس کا شکار مریضوں کی دیکھ بھال نہیں ہو پا رہی ہے۔ سی این این نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی ریاست میشیگن میں کرونا وائرس کے بیشتر مریض بی 117 کے نام سے موسوم برطانوی کرونا وائرس کا شکار ہیں، اور ریاست میشیگن کے محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ریاست کے سارے ہسپتال گنجائش سے زیادہ بھر چکے ہیں۔ بحرین کی اسلامی تحریک کے سربراہ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے پرزور لفظوں میں کہا ہے کہ جب تک آل خلیفہ کی شاہی حکومت قوم کے سیاسی اور شہری حقوق نئے آئین کی تدوین اور متعلقہ اداروں کے اندر شامل نہیں کریں گے ہمارا احتجاج جاری رہے گا، چاہے اس کے لیے ملت بحرین کو جو قیمت بھی چکانی پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ بحرین کی اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے کہا کہ بحرین کی ابتر صورتحال نے ملک کو نابودی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے اور اس کا واحد رائے حل یہ ہے کہ حکومت اپنی غلط پالیسیوں کو ترک کر دے۔ آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے کہا کہ ساری جیلوں کو عوام سے بھر دیا جائے تو بھی اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں اور حکومت اپنے پیش نظر غیر جمہوری اہداف ہرگز آگے نہیں بڑھا سکتی۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ مصر کے صوبے شمالی سینائی میں سیکیورٹی فورسز نے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ قاہرہ سے وزارت داخلہ کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ مصری وزارت داخلہ نے مزید بتایا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک شدت پسند بارودی جیکٹ پھٹنے سے ہلاک ہوا۔ مارچ 2018 میں اس علاقے میں مصری فوج کی ایک 5 روزہ کارروائی میں کم سے کم 36 شدت پسند مارے گئے تھے جبکہ 3 سے زیادہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ نائجیریا میں دہشت گردوں کے ہاتھوں 19 عام شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اطلاعات کے مطابق نائجیریا کے شہر تلبیری کے گوری گاؤں میں موٹر سائیکلوں پر مسلح افراد کے حملے میں 19 شہری ہلاک جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈیسا میونسپل کے ایک سرکاری عہدیدار نے اے ایف پی کو بتایا کہ حملہ آوروں نے ابتدائی طور پر گاؤں جانے سے پہلے ایک جنازے پر حملہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ اب تک کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازِ جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں پوری دنیا بالخصوص ہندوستان میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، تو لیجئے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ دنیا میں کرونا کے قہر میں ایک بار پھر شدت آ گئی ہے۔ ایک چین کو چھوڑ کے پوری دنیا کرونا کی نئی لہر کی لپیٹ میں ہے۔ تقریباً سبھی ملکوں میں کرونا کی موجودہ لہر پہلی لہروں سے شدید تر اور وسیع تر ہے، لیکن اس درمیان کرونا کی نئی لہر میں یومیہ اموات میں برازیل سب سے آگے ہے، تو یومیہ متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے ہندوستان نے اب تک کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کی پہلی لہر میں یومیہ متاثرین کی تعداد پیک پر پہنچنے کے بعد بھی 1,00,000 سے کم رہی، لیکن پہلی لہر کے شروع میں ہی پورے ملک میں، حتیٰ ان علاقوں میں بھی جہاں کرونا نہیں تھا، بہت ہی سخت لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرین اور بس کے سروسز بند ہونے کی وجہ سے ممبئی اور دیگر صنعتی شہروں میں کام کرنے والے دوسرے شہروں اور دوسری ریاستوں کے مزدور پیدل ہی اپنے وطن کی جانب روانہ ہو گئے تھے، اور بہت سے مزدور راستے میں بھوک اور پیاس سے دم توڑ گئے تھے، اور بہت سے دیگر حادثات سے دوچار ہو کے موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جب کرونا کے قہر میں تھوڑی کمی آئی اور لاک ڈاؤن کے نقصانات سامنے آنے لگے، تو اقتصادی، صنعتی اور سماجی سرگرمیاں دوبارہ بحال کر دی گئیں۔ وسیع پیمانے پر بے احتیاطیاں بھی شروع ہو گئیں۔ مذہبی رسومات کے ساتھ ہی شادی بیاہ کی تقریبات بھی منعقد ہونے لگی جن میں لوگ جمع ہونے لگے، اور رہی سہی کثر مختلف ریاستوں میں انتخابی سرگرمیوں نے پوری کر دی۔ ہندوستانی عوام یہ سمجھنے لگے کہ کرونا ختم ہو گیا ہے یا کم سے کم کنٹرول میں آ گیا ہے، یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی، جس کے نتیجے میں کرونا کی دوسری لہر اتنی شدت کے ساتھ شروع ہوئی ہے کہ اس سے پہلی لہر کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے میں ہندوستان میں روزانہ 2 لاکھ سے زائد لوگ کرونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں تقریباً 3.25 لاکھ لوگ کرونا میں مبتلا ہوئے، اور 1600 سے زائد نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دہلی کی حکومت نے ایک ہفتے کے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ بعض دیگر ریاستوں میں بھی بعض پابندیوں اور سختیوں کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن یہ سختیاں پہلی لہر کی سختیوں سے قابل موازنہ نہیں ہیں۔ خود دہلی میں لاک ڈاؤن میں شادی بیاہ کی تقریبات اور بعض دیگر سرگرمیوں کو مستثنی رکھا گیا ہے۔ مغربی بنگال سمیت مختلف ریاستوں میں انتخابی ریلیوں اور جلسے جلوسوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پوری دنیا، خاص طور پر ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں شدت کے علل و اسباب اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اس بار حکومت ہندوستان سختیوں، پابندیوں اور لاک ڈاؤن کے مخالف کیوں ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر زہرا زیدی کو شریک کیا جائے گا۔ ہندوستان سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ڈاکٹر زہرا زیدی سے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے۔ سلام عرض ہے آپ کی خدمت میں زہرا زیدی صاحبہ۔ جی، یہ دنیا میں انسداد کرونا مہم میں کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے؟
ٹائم جو آل اوور ورلڈ، پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ پینڈیمک پوری دنیا کو اپنے قہر سے، اپنے قہر میں لیے ہوئے ہیں۔
جی جی،
بس یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایکچولی اگر ہم ہسٹری کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ 1918 میں
جی جی
اسپینش فلو جو ہے وہ آیا تھا۔
جی جی،
اسپینش فلو آلموسٹ جسٹ لائک دیٹ، جو آج کا جو وائرس ہے تقریباً اس سے ملتے جلتے ہی اس وقت اس کے ہمیں فگرز ملتے ہیں، اور ہم ہسٹری میں جب دیکھتے ہیں اور ہسٹری میں ہمیں یہ بھی ملا کہ اس میں بھی اسی طرح اسپائکس آئیں، یعنی ایک سال آیا، پھر اس کے بعد کم ہوا، اور کم ہونے کے بعد پھر جیسا کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے ہمیں اب انڈیا میں رہتے، میں انڈیا کی بات کروں گی کہ یہاں ہم نے پہلی جو لہر آئی اس کے بعد ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اب ہم اس وائرس سے فری ہو گئے۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے، ایک لاک ڈاؤن کے بعد جیسے ہی ان لاک ڈاؤن شروع ہوا لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ انہوں نے تمام طرح کی احتیاط کو چھوڑ دیا اور ایک دم سے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا گورنمنٹ لیول پہ بھی، جہاں میں یہ کہوں گی کہ جتنی ایک دم سے جو تھوڑا ڈھلائی چھوڑ دی گئی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب جو ہے وائرس کا کچھ ختم ہو اور اب ہم وائرس فری ہو چکے ہیں، جبکہ ویکسینیشن ابھی ہمارا پورا ہوا نہیں ہے، اور لوگوں کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ یہ بن گیا کہ اب ہمیں ماسک پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کا اثر ہم نے دیکھا کہ مارکیٹس میں اور جگہ جگہ جو بھیڑ تھی وہ ایک دم نارمل انداز سے جو ہے وہ لوگ آ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم اس وقت ایک بام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وائرس بام پر، اور ایک بام بلاسٹ کی طرح جو ہے وہ وائرس نے اس ٹائم جو ہے وہ گرو کیا ہے، اور جس کی وجہ سے جو اس ٹائم حالات بہت برے ہیں وہ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں، آل اوور ورلڈ رہے ہیں، لیکن خاص طور سے اس وقت جو ہمارے انڈیا میں ابھی کل کی ہی آپ دیکھیے دہلی کی جو فگر ہے 25,000 جو وہ نئے کیسز ہیں، اور اس سے جو اس کا اسپریڈ ریٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اس کا اسپریڈ ریٹ بہت زیادہ ہے اور 29.7% کا اسپریڈ ریٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 3 لوگوں کا ٹیسٹ کرائیں تو تین میں سے ہر تیسرا جو ہے پازیٹو ہے۔
زہرا زیدی، آپ یہ دیکھیں کہ جیسا کہ آپ نے بتایا اسپینش فلو جو تھا اس کی مثال ہمارے سامنے تھی۔ کرونا جب پھیلا تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ سارے ملکوں کو مل کے ایک ساتھ اس کے خلاف جنگ کرنی ہوگی، لیکن صورتحال یہ رہی ہے کہ انسداد کرونا کے وسائل کی تقسیم کے سلسلے میں بھی ناانصافیاں برتی گئیں، حتیٰ دوسرے ملکوں کے وسائل پہ قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کرونا ویکسین 80% کرونا ویکسین پر دنیا کے 10 ترقی یافتہ ملکوں کا قبضہ ہے۔ اب 20% کرونا ویکسین جو بچتا ہے تو اب 10 ملکوں کے علاوہ پوری دنیا جو باقی بچتی ہے ان میں سے اکثر ممالک ایسے ہیں कि जिनकी कोरोना वैक्सीन तक दस्तरसी ही नहीं है। इन हालात में मेरा सवाल यह है कि क्या दुनिया के चंद मुल्कों से अगर कोरोना वायरस खत्म हो जाए और दुनिया का बड़ा इलाका इस वबा में मुब्तला रहे, तो क्या वो चंद ममालिक जो अपने आप को कोरोना वायरस से फ्री बना लें, वो महफूज रह पाएंगे?
बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है
जी।
देखिए, अगर एक हिस्से को हम कोरोना फ्री बना लेते हैं, लेकिन उस हिस्से के अलावा एक बड़ा दुनिया का हिस्सा
जी
कोरोना के अंदर मुब्तला रहता है, वहाँ हम लोगों को वैक्सीनेट नहीं करते हैं
जी,
और वहाँ पर इस वबा काबू नहीं पाया जा सकता, तो ये नामुमकिन है
कि
जो पोर्शन जहाँ पे जिस एरिया को हमने कोरोना फ्री बनाया है वो कोरोना फ्री रह जाए। क्योंकि आज का दौर वो वाला दौर नहीं है, आज लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बहुत फ्री है, बहुत फ्री लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। होता तो हमेशा से आया है, दुनिया में ऐसा नहीं है, लेकिन अब क्योंकि वसाइल ज्यादा है, लोगों की जरूरियात और इस तरह का माहौल ज्यादा है कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह रिलीज जाता है, और यही वजह है कि जो हम देखते हैं कि पहले एक ये लिमिटेड एरिया के अंदर चाइना के वुहान सिटी में था
जी।
लेकिन लोगों के आने और जाने की वजह से ही इसका स्प्रेड वहां से निकल के पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। जब शुरू में फैला तो बहुत थोड़े थोड़े केसेस जो वहां से माइग्रेट करके लोग आए उन्होंने इसको एक हिस्से में फैलाया, लेकिन उसी फैलते फैलते ये पूरा पूरी दुनिया के अंदर फैल। तो अगर ये ममालिक ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हम ये सब कुछ अपने आप हासिल करके और हम अपने लोगों को वैक्सीनेट करके अपने एरिया को खुशपून बना लें, तो ये उनका सोचना बिल्कुल गलत है, वक्ती चीज है। ये हो सकता है कि इस वक्त के लिए अपने आप को कंट्रोल कर लें अपने एरिया को या अपने लोगों को वैक्सीनेट कर समझते हैं, लेकिन ऐसा नामुमकिन है कि अगर वर्ल्ड के अंदर ये वबा फैली होगी तो ये उसका असर उन तक नहीं जाए। अगर इस दुनिया के अंदर अगर वो अपने एरिया को कोरोना फ्री रखना चाहते हैं तो उनको तमाम मुल्कों के साथ में बाकी लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि बाकी जगहों में भी हम इस वबा को कंट्रोल कर सकें। जैसा कि हम देखते हैं पोलियो वायरस, जब तक हमने उसका इरेडिकेशन पूरी जगहों में नहीं कर लिया तो हम उस पर कंट्रोल पाने में नाकाम हैं।
डॉक्टर ज़हरा ज़ैदी साहिबा, आपके पास 2.5 मिनट का वक्त है। हिंदुस्तान में कोरोना के बेकाबू हो जाने की मरकजी और रियासती हुकूमतें कितनी जिम्मेदार हैं और खुद अवाम इसके कितने जिम्मेदार हैं?
कह रहे हैं इस मामले में दोनों ही जिम्मेदार हैं
जी।
मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो यकीनन कुछ चीजों में हम देखते हैं कि नाकामी रही जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आज हम लोग सब फेस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अवाम भी उतनी ही जिम्मेदार है। क्योंकि हम देखते हैं कि मैं बहरशते डॉक्टर, मैं खुद लोगों को बार बार गाइड करती हूँ कि मास्क ठीक से पहने, आपकी नोज कवर होनी चाहिए, जरूर पहने, इसका फायदा है। लेकिन अक्सर मुझे ये देखने के लिए मिलता है कि लोग कहते हैं कि अरे कोरोना तो कुछ है ही नहीं, ये तो ये एक पॉलिटिकल इशू है। तो ये जो इस तरह का एटीट्यूड एक जनरल पब्लिक के अंदर कुछ हिस्से के अंदर जो डेवलप हो गया, उसमें मैंने देखा ऐसा नहीं, जाहिल अवाम नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों के जहन में भी ये चीज है कि शायद ये एक पॉलिटिकल इशू है और पॉलिटिकली इसको पब्लिसाइज किया जा रहा है। इसकी वजह यह हुई कि आवाम के अंदर जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए थी, जो उनको रूल्स को फॉलो करना चाहिए था, जो कोरोना के का कोरोना बिहेवियर होना चाहिए था, वो बिहेवियर एकदम से खत्म हो गया और लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि मास्क हमारे लिए पाबंदी है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। जैसे जिस तरह पहले गैदरिंग होती थी, वापस हम बहुत जल्दी उसी अंदाज के अंदर आ गए और हमने बिल्कुल इस बात को भुला दिया कि कोरोना अभी भी मौजूद है। और जैसे कि मिस्टर साहब ने कहा कि वाकई इस टाइम ये सुनामी है
जी।
और जो जिसने इस पूरी बड़ी तेजी के साथ जो है वो पूरे इंडिया को और खासतौर से जो बड़े बड़े दिल्ली और बॉम्बे और महाराष्ट्र जैसी जगहें हैं इनको जो है वो अपना कब्जा कर लिया है और बहुत तेजी के साथ जो है वो पब्लिकली इस टाइम इस सुनामी का इफेक्ट जनरल पब्लिक के ऊपर आया है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि दोनों ही जिम्मेदार हैं। पॉलिसीज तो यकीनन हमारी नाकाम रही, वो भी है, लेकिन हमारा
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने नाज़रीन से इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।
सामी नबिया प्रोग्राम अंदाज़े जहां समाप्त फरमा रहे थे। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
खाक पर नूरे खुदा जिस्म में ढल कर उतरा, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائرِ دل اسی دیوار کے اوپر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا سلسلے وار پروگرام صبح رمضان.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران.
تمین ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے صبح رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
رمضان مرحبا رمضان مرحبا،
ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا،
ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا.
رمضان مرحبا رمضان مرحبا،
مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا
رمضان مرحبا رمضان مرحبا
سامعین پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر اپنے ایک خطبے میں فرمایا اے لوگو اچھی نیت اور بری باتوں سے دلوں کے پاک کرنے کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالی سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا اس مہینے کی بھوک و پیاس میں قیامت والی بھوک و پیاس کا تصور کرو اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو بوڑھوں کی تعظیم کرو چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی و مہربانی کرو اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ جو نہ کہنے چاہیے جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں اپنے گناہوں سے توبہ کرو خدا کی طرف رخ کرو نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ یہ بہترین اوقات ہیں جن میں حق تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے سامعین اگر ہم غفلت سے کام لیں تو یہ بابرکت ایام ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے دینی امور میں غفلت برتنے کے موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز دانشور محمد کمیل نورانی صاحب کو آئیے ان کی گفتگو سے مستفیض ہوتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی علماء اخلاق نے قلم اٹھایا اور بزرگان دین نے اخلاق کے حوالے سے جب بھی گفتگو فرمائی تو سب سے پہلی رکاوٹ کہ جو انسان کے لیے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑی اور سب سے پہلی رکاوٹ جس چیز کو قرار دیا وہ غفلت ہے یعنی انسان غافل ہو انسان کو یہ ہی نہ معلوم ہو کہ میں کہاں ہوں کس مقصد کے لیے لایا گیا ہوں یہ چیز اسے معلوم ہی نہ ہو تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے اس لیے روایت میں فرمایا کہ رحم اللہ عبدا عارفا من عین فی عین الى عین کہ اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو یہ بات جانتا ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں کہاں آیا ہوں اور پھر مجھے پلٹ کر کہاں جانا ہے یعنی جو ان تین چیزوں کے درمیان اپنی زندگی گزارتا ہے وہ کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہو پاتا جسے معلوم ہوتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں اور جسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کیوں اور کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں اور جسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے پلٹ کر پھر کہاں جانا ہے وہ کبھی بھی غافل نہیں ہو پاتا اسی لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا یہ فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا وَأَنتُم بَنُو سَبِيلٍ على سفر من دار ليست بدارکم کہ تم تو راستے کے فرزند ہو تم مسافر ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم بنو سبیل ہو اس دنیا میں تمہاری حیثیت ایک مسافر کی ہے جو سفر کر رہا ہے نقص سے کمال کی طرف سفر کر رہا ہے ایسے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے جو گھر اس کا نہیں ہے ایسی دنیا میں سفر کر رہا ہے جو دنیا اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہے وفیہ اختبرتم ولغیرہ خلقتم اس دنیا میں تم رہنے کے لیے خلق نہیں کیے گئے ہو اس دنیا میں تم ٹھہرنے کے لیے استقامت کے لیے قرار کے لیے ہمیشگی کے لیے خلق نہیں کیے گئے ہو اس دنیا میں تم صرف امتحان کے لیے خلق کیے گئے ہو بلکہ غیر یا خلق تم رہنے کے لیے ایک اور مکان ہے تمہارا ہمیشگی کے لیے ایک اور ٹھکانہ ہے تمہارا، زندگی کے لیے ایک اور جگہ تمہارے لیے پروردگار متعال نے رکھی ہے۔ وقت اوزین تم بنہا بالارتحال، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے تمہیں کوچ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ وہ امیر تم فیح بزاد، اور یہاں تمہیں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ یہ ایک سفر میں ہو، اس سفر میں جلدی جلدی زاد اور جو جو سامان سفر ہے اس کے لیے اپنے لیے آمادہ کرو، مہیا کرو، اور اس کے بعد آگے والی منزل کی طرف بڑھو۔ اسی لیے غفلت کے مقابل بیداری ہے، یعنی انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، میں کیوں اس دنیا میں لایا گیا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں لوگ عید کے لیے خریداری کرتے ہیں، خصوصاً خاص طور پہ ان کورونا کے ایام میں تو یہ بات بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جب بھی کسی بازار میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ دکانیں کب تک کھلی ہیں، اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ دکانیں رات 10 بجے تک کھلی ہیں، تو پھر اب اسی کے حساب سے وہ خریداری کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں تاکہ جلدی جلدی تمام سامان اکٹھا کر لیں۔ پیسے بھی جو اپنے گھر سے لاتے ہیں وہ اپنی شاپنگ کے اعتبار سے ہی لاتے ہیں۔ یعنی ان دنیاوی معاملات میں ہم غافل نہیں ہیں، ہم خوب بیدار ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے غفلت کی تو ہمارے بچے، بیوی اور خانوادے عید کے دن اچھے کپڑوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس مسئلے میں ہم غفلت نہیں کرتے، اور خوب اچھے انداز میں ہر چیز کو اسی کے حساب سے ترتیب دیتے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ فرض کریں کہ ایک شخص بازار میں داخل ہوا اور اس نے سوال نہیں کیا دکان والوں سے، اور وہ بازار میں گھومتا رہا یہاں تک کہ حکومتی افراد آئیں اور بازار کو بند کروانے کا حکم دے دیا، اب وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ کل عید ہے اور میں نے کوئی خریداری نہیں کی ہے، میں کیسے اپنے گھر جاؤں، کس منہ سے اپنے گھر جاؤں، تو لوگ اسے یہی کہیں گے کہ تمہیں تو یہ پہلے سوچنا تھا، یہ تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ بازار بند ہو جاتا۔ تو وہ ایک غفلت انسان کو اس دنیا میں کس قدر اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے، جبکہ ہم یہ سوچیں کہ دینی معاملات میں، امور حقیقی میں، اس دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ حکم دے دیا جا چکا ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں آیا ہے، ایک عرصے تک وہ زندگی گزارے گا اور اس کے بعد کوچ کر جائے گا، یہ ٹھہرنے کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے۔ جب انسان دنیا کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے، اس مسافر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو سب سے پہلے وہ سوال کرتا ہے کہ میں کتنے عرصہ آیا ہوں، اور اسے جب جواب ملتا ہے کہ نہیں معلوم کتنا عرصہ ہے، تو پھر ہر روز کو اسی طرح سے دیکھتا ہے کہ شاید یہ میرا آخری دن ہو، اور اسی کے اعتبار سے عمل کرتا ہے۔ یہ شخص کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہے میں کسی بھی وقت کوچ ہو جائے گا، کسی بھی وقت میرا بلاوا آ جائے گا، ملک الموت کبھی بھی میرے پاس آ جائے گا، تو یہ شخص کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن جو غفلت کا شکار ہو گئے، آپ دیکھیں قرآن میں پیغمبر سے فرمایا، ما انت بمسمع من فی القبور، اے حبیب آپ ان افراد کو تبلیغ نہیں کر سکتے جو قبروں میں ہیں۔ کیا پیغمبر قبرستانوں میں جا کر تبلیغ فرماتے تھے؟ کیا پیغمبر مردوں سے گفتگو کرتے تھے؟ آپ مردوں کو جا کر احکام دین یاد کرواتے تھے؟ نہیں، آپ اسی شہر میں تھے، آپ مدینے میں تھے، آپ مکے میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن فرما رہا ہے من فی القبور، جو قبر میں ہے، یعنی جو غافل شخص ہے، قرآن کی نگاہ میں وہ شخص زندہ ہی نہیں ہے۔ غافل شخص کی حیات کو قرآن نے حیات نہیں مانا، غافل شخص کی آنکھ کو قرآن نے آنکھ نہیں مانی، غافل شخص کے کانوں کو قرآن نے کان نہیں مانا۔ اسی وجہ سے قرآن فرماتا ہے سمم بکمن امیون، وہ اندھے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، اگرچہ اگر وہ کسی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائے، کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائے، تو وہ کہے گا آپ کی آنکھیں اتنی اچھی ہے کہ آپ جیٹ جہاز اڑا سکتے ہیں، بہت اچھی آپ کی آنکھیں، لیکن قرآن کی نگاہ میں یہ اندھا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر وہ کسی کان کے ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ کہے گا آپ کے کان بالکل پرفیکٹ ہے، 100% صحیح ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں اگر وہ کان غافل ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بہرے ہیں۔ اسی طرح ہر پورا وجود انسان کا اگر غافل ہو جائے تو پھر قرآن اس کو قبور کہتا ہے، کہ یار یہ میری نگاہ میں، یہ میری نگاہ میں ایسے بندے ہیں جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ہاں، جو شخص غافل نہیں ہے، جو شخص جانتا ہے، جو اپنی حقیقت کو جانتا ہے، تو یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا میں کیوں لایا گیا ہے، قرآن اس کو کہتا ہے یہ شخص زندہ ہے، یہ حیات اصل میں یہ شخص کر رہا ہے، زندگی اصل میں یہ شخص کر رہا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک ہمیں یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ ہم اس غفلت سے باہر آ سکے۔ اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، شاید تم اس غفلت سے باہر آ جاؤ، شاید تم یہ جان لو کہ اس دنیا میں تمہیں کیوں بلایا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔
سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز دانشور جناب محمد کمیل نورانی، جن کے بیانات آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے ساتویں دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اعنی فی علی صیامہ و قیامہ و وجنبني فيه من هفواته وأوفر منه وارزقني فيه من ذكرك بدوام بتوفيقك يا هاديا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اے معبود، آج کے دن مجھے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد دے، اور اس میں مجھے بیکار باتوں اور گناہوں سے بچائے رکھ، اور اس میں مجھے یہ توفیق دے کہ ہمیشہ تیرے ذکر و فکر میں رہوں، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے.
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا رب واغفر زلتنا، اللہ وتعطف وامح خطيئتنا، اللہ يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف ظمه خطيئتنا، يا ربي تقبل توبتنا، يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف ظمه خطيئتنا.
اسی کے ساتھ ہی ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام صبح رمضان یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر. سامعین، ابھی آپ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام صبح رمضان سماعت فرما رہے تھے. اور سمعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 31 فروردین 7 رمضان المبارک اور 20 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ایک روایت کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے 7 رمضان المبارک کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت کے بعد بھی مشرکین کی مخالفت کے وقت آپ کی مدد و حمایت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جب مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام متعلقین کے ساتھ شیب ابی طالب میں چلے گئے. اس دوران حضرت ابو طالب نے ہی آپ کی کفالت کی. شیب ابی طالب میں مسلمانوں کی 3 سالہ اقتصادی ناکہ بندی کا دور ختم ہوتے ہی حضرت ابو طالب نے وفات پائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شفیق و مہربان چچا کی وفات پر فرمایا، اے چچا، آپ نے بچپن میں میری پرورش کی، یتیمی میں کفالت کی، اور ہر مرحلے میں میرا ساتھ دیا. خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر مبارک مکہ مکرمہ میں واقع ہے.
Thank you.
سات رمضان سن 511 ہجری قمری کو چھٹی صدی ہجری کے ایک مشہور ماہر علم کلام، نامور فقی اور معروف دانشور ابو المکارم عز الدین حمزہ ابن علی ابن زہرہ المعروف ابن زہرہ موجودہ شام کے ایک شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے نجف اور حلب میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بلند علمی مقام حاصل کیا۔ ابن زہرہ کو فقہ، اصول، کلام اور عربی ادب میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے ابن ادریس ہلی جیسے دانشوروں کی تربیت کی۔ عبداللہ ابن علی ابن زہرہ، سید محی الدین محمد ابن عبداللہ، شادان ابن جبرائیل قمی اور محمد ابن جعفر مشہدی ان کے دیگر مشہور و معروف شاگرد ہیں۔ ابن زہرہ نے اصول فقہ کے موضوع پر بہت سی کتابیں تحریر کی۔ ابن زہرہ نے سن 585 ہجری میں حلب میں وفات پائی اور کوہ جوشن پر واقع قبرستان میں دفن کیا گیا۔ سات رمضان المبارک سن 944 ہجری قمری کو 10ویں صدی ہجری قمری کے ایک معروف شاعر اور مورخ سید نظام الدین محمد معصوم صفائی ترمذی افغانستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے آبا و اجداد ازبکستان کے شہر ترمز کے رہنے والے تھے، جو سرخان دریا صوبہ میں دریائے آمو کے کنارے واقع ہیں۔ ان کے والدین جنوب مشرقی افغانستان میں صوبہ قندھار میں آباد تھے۔ کہتے ہیں کہ سید نظام الدین محمد معصوم صفائی ترمذی کے والدین نے افغانستان سے ہندوستان ہجرت کی تو وہ بھی قندھار میں اپنی تعلیم مکمل کر کے ہندوستان چلے گئے اور اپنے والدین کے ہمراہ گجرات میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اس دوران وہ مختلف دفتری عہدوں پر فائز رہے۔ وہ اپنے زمانے کے محنتی دانشوروں میں سے تھے۔ سید نظام الدین محمد معصوم صفائی ترمذی نے متعدد کتابیں بھی لکھیں، جن میں سے طب نامی کتاب کو خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے سن 1019 ہجری قمری میں وفات پائی۔ بیس اپریل 1986 عیسوی کو اردو کے معروف ترقی پسند دانشور، صحافی اور ادیب سید سبط حسن نے وفات پائی۔ وہ 1916 میں ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مکمل کی اور اسی دوران سید سجاد ظہیر کی قیادت میں اردو کی ترقی پسند تحریک کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اردو کی سب سے مقبول اور ہمہ گیر تحریک بن گئی۔ انہوں نے کچھ عرصہ جواہر لال نہرو کے اخبار نیشنل ہیرالڈ اور پھر ہفت روزہ جنگ میں کام کیا۔ قیام پاکستان کے وقت سید سبط حسن امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہاں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی پاداش میں انہیں ملک بدر کر دیا گیا، جس کے بعد وہ لاہور چلے گئے۔ 1965 میں وہ کراچی چلے گئے، جہاں وہ اپنی وفات تک ایک بیمہ کمپنی کے شعبۂ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر رہے۔ ان کی کتابوں میں ماضی کے مزار، پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء، انقلاب ایران اور نوید فکر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بیس اپریل 2010 عیسوی کو برطانیہ کی برٹش پیٹرولیم کمپنی کے زیر انتظام آئل پلیٹ فارم ڈیپ واٹر ہوریزون میں دھماکے اور اس پلیٹ فارم کے غرق ہونے کے باعث خلیج میکسیکو میں تیل بہہ گیا۔ اس دھماکے میں اس پلیٹ فارم پر کام کرنے والے 11 افراد ہلاک ہو گئے اور اس پلیٹ فارم سے تیل بہنے کی وجہ سے امریکہ میں حالیہ صدی کی ماحولیات کی سب سے بڑی آلودگی وجود میں آئی۔ ڈیپ واٹر ہوریزون آئل پلیٹ فارم سے 40 لاکھ بیرل سے زیادہ تیل سمندر میں بہہ گیا، جس سے خلیج میکسیکو میں ماہی گیری کی صنعت شدید متاثر ہوئی اور بڑی تعداد میں آبی جانور تلف ہو گئے۔ 5 مہینے کی مسلسل کوششوں کے بعد برٹش پیٹرولیم خلیج میکسیکو میں تیل رسنے کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی اور اسے اس کام اور نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے تقریباً $20 ارب خرچ کرنے پڑے، لیکن ماحولیات کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرنا ناممکن تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسی، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري. اللهم صل على محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولو عدوا إلا دفعت. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.